نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ جو یہ کلام ابھی آپ لوگ سنیں گے ہمارے پیارے مرشد عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، بہت ہی پیارا کلام ہے اور عشق الہی سے لبریز کلام ہے، اللہ پاک اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
چشم تر کرتا ہوں میں اشک ہائے خون سے، جب چشم تر کرتا ہوں میں عشق کا بازار دل میں گرم تر کرتا
اشک کھائے جب چشمے تر کو خون سے تر کرتا ہوں میں، عجیب ہی حضرت کے یہ اشعار ہیں۔ پھر اس کے بعد عشق کا بغار گرم ہوتا ہے، تو یہ جو کیفیت حضرت والا فرما رہے ہیں جو اللہ پاک اپنے عاشقین کو عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ وہ خون محسوس کرتے ہیں، جب اللہ کے عشق کی کیفیت جب ان کے اوپر طاری ہوتی ہے اور اللہ کا عشق جب ان کے اوپر آتا ہے تو جب ان کے آنسو ٹپکتے ہیں تو وہ آنسو نہیں لگتے بلکہ وہ جگر کا خون ہوتا ہے، جو آنسو ہوتے ہیں پھر وہ آنسوؤں کی شکل میں بہتے ہیں، اور حقیقت میں جو آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں نکلتے ہیں وہ جگر کا خون ہوتا ہے اور وہ پانی کہلاتا ہے جگر کا، یہ بات ہے، پانی کا جو اخراج ہوتا ہے خون میں سے نکلتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے ایک عجیب و غریب کیفیت حضرت والا اس میں فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بھی 700 سال پہلے کے جو اولیاء اللہ ہیں مثنوی روم، ان کی کتاب بھی حضرت والا نے ترجمہ اور تشریح فرمائی اشعار کی، تو اس میں مولانا رومی رحمۃ اللہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں تم زمین پہ چلو پھرو اور کہیں تمہیں خون پڑا ہوا نظر آئے تو یقین جان لینا اور اس بات پہ شک مت کرنا، وہ سمجھ لینا کہ یہ رومی کا ہی خون ہے جو اللہ کی محبت میں جو آنکھوں سے برسا ہے۔ تو اللہ والوں کو جو آنسو ہوتے ہیں جو اللہ کے عشق میں جو برستے ہیں وہ آنسو نہیں ہوتے بلکہ ایک طرح سے خون ہوتا ہے، خون سے تشبیہ سنی دی جاتی ہے کہ اللہ سے شدید عشق کی کیفیات کی وجہ سے، شدید محبت کی وجہ سے وہ جو ان کو جو اپنے آنسو ہوتے ہیں وہ مثل خون کے نظر آتے ہیں۔ یہ قلبی کیفیت کا معاملہ ہے، اور حقیقت میں بھی بعض دفعہ ایسا ہوا کہ بعض لوگ اللہ کے عشق میں اتنا روئے کہ حقیقت میں ایک وقت ایسا آیا کہ آنسو کی جگہ خون نکلنے لگا، کیونکہ آنسو کی جگہ خون نکلنے لگا، کیونکہ حد ہوتی ہے، ایک وقت تک پانی کی شکل میں نکلتا ہے خون، پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ خون جو پانی کا ذخیرہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر براہ راست آنکھوں سے خون بھی نکلتا ہے۔ اور اللہ پاک نے اسی مضمون کو قرآن پاک میں بھی اسی طرح سے کچھ یوں بیان فرمایا، اللہ کے مشیوں فرمایا کہ جو جہنمی لوگ ہوں گے جن پر عذاب ہوگا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ اگر اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو بھی برسائیں گے تلافی کے لیے، توبہ استغفار کے لیے، کاش اس کی تلافی ہو جائے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو خون کے آنسو برسنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، خون برسانے کا مطلب یہ ہوتا ہے شدید شدت کی طرف اشارہ ہے، ایسی کیفیت کہ جس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، بس وہ ایک عاشق ہی جانتا ہے۔ دیکھو بھائی، یہ جب ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو پھر صحیح معنی میں اللہ سے عشق اور محبت کا بازار پھر گرم ہوتا ہے، یہ عجیب ایک کیفیت ہے، عشق کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ہائے جب چشمے تر کو خون سے تر کرتا ہوں میں، عشق کا بغار تیز گرم تر کرتا ہوں میں، یعنی جب ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر عشق کا بغار اللہ سے محبت کا پھر گرم ہوتا ہے، پھر ایک طرح سے پھر ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، جب یہ عشق کا بغار جب گرم ہوتا ہے تو پھر آدمی کی کیفیت کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے جس کو آدمی زبان سے نہیں بتا سکتا بلکہ وہ بس ایک عاشق ہی جانتا ہے اس کے قلب کا کیا حال ہو گیا۔ پھر وہ بیٹھا تو دنیا میں ہوگا، زمین پر ہوگا، لیکن اس کی جو روح ہوتی ہے اعتبار یعنی وہ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تصوف میں ایک مقام کہلاتا ہے سیر اللہ، سیر اللہ اللہ کی ذات و صفات کا مشاہدہ کرنا، غوث آخری درجہ کہلاتا ہے اولیاء اللہ کا، پر غوث بننے کے بعد جب انسان کو اللہ پاک غوث بنا دیتے ہیں کسی کو, پھر اس کے بعد کوئی دوسری منزل نہیں, پھر اللہ کی ذات کا کون پھر آدمی احاطہ کر سکتا ہے, کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کا پورا مشاہدہ کر لیا. اللہ کی ذات لامحدود ہے, تو پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ اللہ پاک کی تو ذات لامحدود ہے, اللہ کی ذات کا آدمی احاطہ نہیں کر سکتا, نہ اللہ کی ذات ختم ہونے والی ہے, لیکن وہ عاشق خود ختم ہو جاتا ہے, اس کا موت کا وقت آ جاتا ہے اللہ کی ذات اور صفات کا مشاہدہ کرتے کرتے, لیکن وہ تکمیل نہیں کر پاتا اللہ کی وحدانیت کی, اللہ کے معاملات کی, اللہ کی ذات کا مشاہدہ کرتے کرتے خود اللہ کی آغوش رحمت میں پہنچ جاتا ہے, یعنی موت واقع ہو جاتی ہے, لیکن وہ مکمل نہیں کر سکتا اللہ کی ذات کا احاطہ. حضرت پالا رحمۃ اللہ نے یہ بھی اس کی قرآن پاک کی تفسیر میں بیان فرمایا, یہ پورا اس کی تفصیلات الگ ہیں. سیر اللہ جو کہلاتی ہے, عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا ہی کہ سیر اللہ کیا ہوتی ہے. اللہ پاک اپنے نیک جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں اور جو صدیق کے مقام تک پہنچے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک یہ مقام عطا فرماتے ہیں, تو پھر ان کی کیفیات کچھ ہوتی ہیں, پھر اللہ پاک ان کو روشن ضمیر کر دیتے ہیں. عشق کا بغیر کیسے گرم ہوگا, قلب ان کا روشن ضمیر ہو جاتا ہے. روشن ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ روحانی دنیا میں آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ دل دیکھتا ہے, آنکھ نہیں دیکھتی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور پھر کچھ بتا دیتے ہیں, بھائی یہ کیا بات ہے, آنکھیں بند کی اندھیرا آ گیا آپ کو کیا نظر آیا, عجیب بات ہے. لوگ تو دیکھ کے بتا دیں, آپ آنکھیں بند کر کے بتا رہے ہیں, نا عجیب بات. بھائی دیکھو پھر بتاؤ نا, کچھ دیکھ کے بتاؤ, دیکھ تو دیکھا تو کچھ ہے نہیں, آپ نے تو آنکھیں بند کرنی ہے, مووی نیچے کر لیا, اندھیرا آ گیا, آپ پھر بتا رہے ہیں, آپ تو الٹے چل رہے ہیں. تو ہمیں بغیر جو چیزیں الٹی نظر آتی ہیں بعض دفعہ وہ بہت اونچے لیول کی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال جس کو مراقبہ بھی کہتے ہیں, جس کو مراقبہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جو عشق کا بغار کب گرم ہوگا بھائی, یہ کیفیات کب ہوں گی, اصل چیز ہے یہ ہمیں مقام کس طرح حاصل ہو, یہ چیز ہے نا حاصل کلام, یہ کہ یہ مقام ہمیں کس طرح کیسے ملے. بھائی وہی بات پھر گھوم پھر کے آتی ہے, لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے, لذت حرام کو یعنی گناہ سے بچنے سے, لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے اس کو پینا اولیاء اللہ کی خوراک ہے, اس کو پینا اولیاء اللہ کی خوراک ہے. یہ حضرت والا ہمارے مرشد عارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بار بڑے جوش میں فرمایا, صبح کی مجلس میں آئے حضرت والا اور حضرت نے فرمایا کہ بس یہ سمجھ لو چند الفاظ میں اولیاء اللہ بننے کا مٹیریل, اس کے اجزاء, اس کے انگریڈینٹس جو بھی آپ کہہ لیں, مرکب کہ اللہ والا انسان کیسے بنتا ہے, اپنا چند الفاظ میں سن لو, لذت حرام کو کچلنے سے جو غم ملتا ہے اس کو پینا اولیاء اللہ کی خوراک ہے. یہ بات, یہ اصل چیز ہے. تو اس پہ بہت لوگ کم کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں بھائی. تو نماز روزہ قرآن جو ہے وہ بھی سر آنکھوں پہ مبارک ہے, لیکن بھائی دل کو جب تک آدمی نہیں توڑے گا, غم آدمی کو نہیں ملے گا. گناہ سے بچنے میں دیکھیں غم ملتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کوئی بھی غم ہو, کیونکہ اللہ نے ہماری آزمائش کے واسطے گناہوں میں اللہ نے کشش رکھی ہے, کچھ لذت رکھی ہے, مزہ رکھا ہے, صحیح ہے نا. تو جب ہم گناہ چھوڑتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے, بس اس تکلیف کے اوپر ولایت عطا ہوتی ہے, کیونکہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ جوان بھی ہے, اس کے پاس اسباب بھی ہیں, یا اس کے اندر شہوت کے تقاضے بھی ہیں, اور یہ سارے گناہ کر بھی سکتا ہے, اس کے اختیار میں, میں نے اس کو اختیار بھی دیا ہوا ہے, چاہے اچھا کام کرے چاہے برا کام کرے, لیکن یہ میری محبت میں اپنے دل کو توڑے جا رہا ہے, لیکن میرے قانون کو نہیں توڑا, دل کو یہ پرخ چوڑا دی اس نے, اور اس کی جو آنسو ٹپک رہے ہیں بغیر نہیں ٹپک رہے, آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہو رہے, لیکن اندر سے اس کا دل روتا رہتا ہے. ہر اللہ کا جو ولی اور عاشق ہوتا ہے اس کا دل, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اس کا دل ہر وقت اللہ کی اس میں روتا رہتا ہے, عشق میں, محبت میں, گناہوں سے بچنے میں, کیونکہ غم ان کو بھی ملتا ہے, اللہ والوں کو تڑپتے رہتے ہیں وہ بھی, کیا ان کے اندر شہوت نہیں ہوتی. حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے اللہ والوں کے اندر تو عام لوگوں سے زیادہ شہوت اور مردانگی ہوتی ہے, وجہ کیا ہے, ببرکت تقویٰ, کیونکہ وہ فل آف اسٹاک ہوتے ہیں, فل آف اسٹاک حضرت والا فرماتے تھے, یعنی بھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ, یعنی مادہ شہوت سے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اپنے گندی اپنے جو خواہشات ہوتی ہیں اس کا اخراج نہیں کرتے. وہ عام آدمی اخراج کرتا رہتا ہے مختلف طریقے سے, تو ظاہری بات ہے پھر اس کی پاور کم ہو جائے گی. تو اللہ والا ہونے کا بعض لوگ مطلب سمجھتے ہیں شاید ان کے اندر نفس کے تقاضے نہیں ہیں, یا ان کے اندر شہوت نہیں ہے, یا دوسری چیزیں ان کے اندر نہیں ہیں, یا ان کو غصہ نہیں آتا, یا ان کو امراض رذیلہ ان کے اندر نہیں ہوتے. بھائی ہوتے ہیں, لیکن وہ دبا کے رکھتے ہیں, کچل کے رکھتے ہیں. وہ تو صرف انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے کہ جو بالکل پاک ہوتی ہے. بس جو بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ہو, اس کو بھی غوث کے مقام تک اگر کوئی پہنچائے تو وسوسے اس کو بھی آ سکتے ہیں, اور اس کو بھی آتے ہیں وسوسے, جو ہیں وسوسے سے کوئی نہیں بچا ہوا, لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے, بس اصل چیز یہ ہوتی ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے, تو جب تقوی سے اللہ والے رہتے ہیں اور گناہ سے بچتے ہیں, بلکہ ان کو تو گناہ سے بچنے میں شدید تکلیف ہوتی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کو کسی میں کسی چیز میں اتنا حسن کا ادراک نہ بھی ہو عام لوگوں کو, لیکن اللہ والوں کی اگر نظر بھی پڑے گی اور ایک معمولی شخص بھی حسن ہوگا تو وہ ان کو بہت زیادہ لگتا ہے اور ان کا دل عام آدمی سے زیادہ تڑپ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے, ذکر اللہ کی برکت سے, تقوی کی برکت سے, اور اللہ نے جو ان کو مقام دیا اس کی برکت سے, ان کا جو قلب ہوتا ہے, ان کی جو روح ہوتی ہے, لطیف اور حساس ہو چکی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ان کو معمولی حسن بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے لطافت کی وجہ سے, حساسیت کی وجہ سے. تو جب وہ گناہ سے بچتے ہیں تو وہ پھر وہ تڑپ جاتے ہیں, ان کی روح تڑپ جاتی ہے. تو جب روح تڑپتی ہے لیکن عمل نہیں کرتے, گناہ کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے, تو پھر مقام میں بھی پھر ان کے حساب سے ترقی ہوتی رہتی ہے. صحیح ہے بھائی. تو اللہ والا بننے کا کیا طریقہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں, پہلے آدمی کو اللہ سے اپنی محبت قائم کرنے کے لیے اللہ کو اپنا ثبوت دینا پڑے گا, اللہ پاک میں آپ کا عاشق ہوں, میں غیر کا عاشق نہیں ہوں, نہیں ہوں نہیں نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہی کا ہوا جا رہا ہوں میں. خواجہ صاحب فرما, جب میں ہوں ہی نہیں کسی کا, اللہ کا ہی ہوں, تو میں کسی کا کیوں ہوں, انہی کا ہوا جا رہا ہوں میں. صحیح نا. اور خواجہ صاحب کا دوسرا بہت پیارا شعر تھا کہ گو ہزار ولولے ہمیں مجبور کرتے ہیں, گو ہزار ولولے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں, تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. بھائی والا سوچنا چاہیے, وہ خود خواجہ صاحب رحمۃ اللہ بہت حسن پرست تھے, بہت عاشق مزاج تھے, لیکن بچتے تھے گناہوں سے. تو حضرت تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ گو ہزار ولولے, یعنی ہمیں بھی نفس اور شیطان تنگ کرتے ہیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم حسینوں کو دیکھیں, ہم عورتوں کو دیکھیں, ہمیں بھی تقاضے تنگ کرتے ہیں, لیکن وہ ہزار ولولے ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو, لیکن اے اللہ ہم تیری محبت میں, تیرے عشق میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے 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 گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. گلے کا گھونٹنا یہ نہیں کہ اپنا گلا گھونٹے, تو کہتے ہیں یار حضرت آپ نے کہا تھا گلا گھونٹ لیا. گلے کا گھونٹنا مطلب یہ ہے کہ اپنی خواہشات حرام کو کچلنا, یہ مراد ہے. لیکن تیری خاطر اللہ, تیری خاطر ہم جو ہیں وہ اپنے گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں, یعنی اس گناہ سے ہم بچ جاتے ہیں. تو پھر نفس کو ایک جھٹکا لگتا ہے, دل کو ایک جھٹکا لگتا ہے, پھر آدمی تڑپتا ہے, پھر اس کے بعد آنکھ سے آنسو ٹپکتے ہیں. بعض جو عاشق پرست لوگ ہوتے ہیں, جب وہ کسی حسینہ سے بچتے ہیں یا کسی گناہ سے بچتے ہیں, تو پھر ان کا دل میں بھی آنسو ٹپکتے ہیں اور بعض دفعہ آنکھوں سے بھی آنسو ٹپکتے ہیں. جو عاشق مزاج لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ پوچھیے. ایک صاحب تھے, ان کی پاپوش میں دکان تھی, حضرت سے بیعت ہو کر کاسمیٹک کی دکان تھی. اب ظاہری بات ہے کاسمیٹک کی دکان, اب دکان صبح سے لے کر رات تک بیٹھے ہیں, وہ ایک سے ایک حسینہ آتی تھی وہاں پر. تو جب حضرت سے تعلق قائم کر لیا, بیعت ہو گئے وہ, اور تو حضرت سے مشورہ کیا, تو پھر حضرت اور کوئی ان کا فی الحال اسباب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا جب تک کوئی اسباب نہیں ہے تو یہ کر لو یہ دکان, لیکن فوراً جیسے ہی اسباب بن جائیں تو فوراً اس کو چھوڑ دینا اور کوئی دوسرا کاروبار کرنا. ان کے کچھ مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی فوراً دوسرا کاروبار کرتے. حضرت نے فرمایا نظر بچا کے بات کرو اور خود بات مت کرو, دوسرے جو سیل مین ہیں ان لوگوں وغیرہ کو بولو وہ بات کر لیں, تم بچو ان چیزوں سے. بہرحال اب وہ کتنا بچتے, کبھی سیل مین نہیں کچھ نہیں ہے, تو نظر بچاتے بھی تھے. اب عادت تھی ایک زمانے سے, ظاہری بات ہے صبح سے رات تک جو آدمی بدنظری کر رہا ہو, ایک سے ایک حسین دکان پہ لڑکی آ رہی ہو, تو اس کے قلب کا کیا حال ہوگا, کتنا بڑا عاشق پرست ہوگا. لیکن جب بچنا شروع کیا, اللہ نے توفیق دی, نظر تو بچا لی, لڑکی چلی بھی گئی, لیکن وہ بعد میں وہ انہوں نے آ کے کہا کہ رب اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے میرے دل پر, اتنا شدید دباؤ پڑتا ہے تکلیف کا, کہ پھر میں دکان کے پیچھے جا کے لمبا لیٹ جاتا ہوں پانچ چھ منٹ تک, اور جب میرا دل کنٹرول میں آتا ہے تو پھر اٹھ کے دوبارہ پھر میں اس قابل ہوتا ہوں تو دکانداری کرتا ہوں. ہے نا بھائی, تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو جو جتنا بڑا عاشق مزاج ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے. پھر حضرت والا نے بہت ہی پیاری ایک اور مثال دے کے فرمایا کہ مجھے جو لوگ پسند ہیں اور جن کو میں بہت محبت کرتا ہوں, اور ایسے لوگوں کو میں چاہتا ہوں ایسے لوگ میرے پاس آئیں, کہ جو لوگ حسن پرستی کے دل دادا ہوں, عاشق پرست ہوں, بھلے عشق مجازی کے ہی عاشق کیوں نہ ہوں, لڑکیوں کے عاشق ہوں, یعنی ان کے اندر شہوت پرستی کا مطلب مادہ ہو. وجہ کیا ہے, کہیں گے ان کے اندر عشق کا پیٹرول ہے, عشق کا مادہ بڑا زبردست ہے. وہ ٹھیک ہے ان کی ڈائریکشن غلط ہے, ڈائیورژن اس کی غلط ہے, لیکن ایسے لوگ بڑے کام کے ہوتے ہیں. ہوتا ہے کیا ہے کہ دعاؤں سے توجہات سے میری کوشش یہ ہوتی ہے ان کا عشق کا مادہ تو اپنی جگہ قائم رہے, بس اس کا ڈائیورژن چینج ہو جائے. جس تیزی کے ساتھ یہ عشق لیلہ کی طرف دوڑ رہا ہے, جب میں چینج کر دیتا ہوں اس کی سمت کو, پھر عشق مولا کی طرف کر دیتا ہوں, تو جس تیزی کے ساتھ وہ عشق لیلہ کی طرف بڑھ رہا تھا, اس سے کہیں زیادہ تیزی سے اب عشق مولا کی طرف دوڑے گا. تو فرمایا کہ بس یہی چیز ہوتی ہے, فرمایا عشق کا پیٹرول ہونا یہ بڑی زبردست چیز ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل ہی ٹھنڈے مزاج کے ہوتے ہیں، ان کو کسی سے محبت ہی نہیں ہوتی، نہ عشق حقیقی طرف ہوتے ہیں نہ عشق مجازی کی طرف ہوتے ہیں، بالکل خشک ہوتے ہیں وہ. تو پھر ایسے لوگ بڑی دیر میں سلوک میں، راہ سلوک میں چلتے ہیں. تو اسی طرح جو عشق لیلہ کے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں تو اکثر ایسے لوگ بہت بڑے جلدی ولی اللہ بن جاتے ہیں، کیونکہ عشق کا پیٹرول اور مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بس اب رخ چونکہ چینج ہو گیا صحبت کی برکت سے، تو جتنی تیزی سے اس طرف بھاگ رہے تھے وہ اللہ کی طرف بھاگیں گے. پہلے عشق لیلہ کی طرف دوڑ رہے تھے، اب عشق مولا کی طرف دوڑیں گے. تو اگر فرما دیتے ایسے لوگوں کا میں بڑا قدردان ہوں. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بعض پرانے لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ کے اور بہت جلدی مقام قرب کو طے کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر عشق کا مادہ بہت ہے اور پھر وصول اللہ نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو. ایسے لوگوں کو جلدی اللہ کی طرف سے اس راہ میں وصول اللہ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے. اگر شیخ سے صحیح تعلق ہو، بیعت بھی ہو، شیخ سے صحیح تعلق ہونا ضروری ہے. یہ لوگ بیعت ہوگی بھی ٹھنڈے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ تکبر کی وجہ سے شیخ سے بھی استغنا برتتے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور عجیب و غریب ایک یعنی تعلق قائم رکھتے ہیں شیخ سے، تو پھر وہ تھوڑا بہت فائدہ تو ہوگا اس سے انکار نہیں، لیکن وہ پھر کامل نہیں بن پاتے ایسے لوگ. تو شیخ کے آگے بالکل آدمی اپنے آپ کو مٹا دے، شرم بھی نہ کرے، اپنی کوئی عیب ہے برائی ہے وہ گناہ بتا دے. بھائی شیخ کسی کو حقیر یا برا تھوڑی سمجھے گا، رو کے اللہ سے دو ہی کرے گا وہ، تو اللہ والے یا ان کے غلام کسی کو حقیر تھوڑی سمجھتے ہیں. بہرحال تو یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جب آدمی اپنا دل توڑتا ہے اور اللہ کے عشق میں، تو پھر اللہ پاک اس کو اپنا پیار عطا فرماتے ہیں. دیکھیں اللہ کا عشق اور ہم پیدا نہیں کر سکتے کہ بیٹھے بیٹھے ہم اللہ کے عشق میں رونے لگیں یا اپنی آنکھوں سے خون ٹپکانے لگے، اللہ کی ایسی کیفیت آ جائیں. یہ ایسی خود ساختہ چیز نہیں ہے، یہ اس کا تعلق اللہ کے جذب سے ہے. جب اللہ پاک کسی کو جذب عطا فرماتے ہیں اس کے بعد پھر اللہ پاک عطا فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں کیفیات. لیکن بھائی اس کے لیے وہی بات، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. پہلے اپنا دل توڑنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا. بعض دفعہ لان تان بھی ملتی ہے، لوگ کہیں گے داڑھی کیوں رکھ لی، ملا بن گئے تم تو ہیں، اور یا کوئی عورت بیچاری لڑکی شریف پردہ کرے گی تو باتیں بھی پڑیں گی. تو یہ سب اللہ کے کھاتے میں جا رہا ہے، سب ولی اللہ بننے کا ہی مٹیریل ہے. تکلیف بھی ہوگی گناہ سے بچنے میں، اور بعض دفعہ گناہ سے بچنے میں تقوی کے بعد لانتان بھی ہوگی، برا بھلا بھی لوگ کہیں گے، اعتراضات بھی کریں گے. سب بہتر ہے اللہ کے لیے. جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، حضرت والا کا شعر ہے، جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا جان دینا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک سے فرما رہے ہیں حضرت والا کہ اللہ سے پیار ہی تو نہیں ہو رہا. جب پیار ہوگا، اللہ سے عشق ہوگا، تو گناہ کیا بیچتا ہے؟ آدمی کہتا ہے اللہ میں جان ہی دے دیتا ہوں، جان دینا آسان ہو جاتا ہے. جانے جانا سے جب پیار ہو جائے گا، جان دینا آسان ہو جائے گا. تو بھائی یہ چیز ہوتی ہے. تو اللہ سے عشق اور محبت کیسے ہوگا؟ پہلے دل کو توڑنا پڑے گا، اور یہ موقوف ہے. یہ توفیقات کی بارش کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرتا ہے. اس کے بعد سنت اللہ یہی رہی ہے، پھر اس کے بعد اللہ پاک توفیقات عطا فرماتے ہیں. پھر یہ چیز ہے. اور کوئی بیعت بھی ہو جائے اور کہیں تعلق بھی کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر لے اور ان چیزوں کی اس کو توفیقات نہیں ہو رہی اور وہ حرام کاموں میں مشغول ہے، عادتاً بد نظری کرتا ہو، فلمیں دیکھ رہا ہو اور بیعت بھی ہے اور مجلس میں بھی جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے تعلق صحیح قائم نہیں کیا. اس نے اللہ کی نہیں لہیت نہیں اس کے تعلق قائم کرنے میں، اس کے اخلاص نہیں اس کے بیعت قائم کرنے میں، بلکہ وہ ایسی بیعت ہو گیا دنیاوی نفعات حاصل کرنے کی نہیں ہے، دنیاوی پریشانیوں سے نجات کے نہیں ہے. اس کی ذات، اس کا مطلوب اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، بلکہ اسے دنیا ہی دنیا ہے. ورنہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو ضرور اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے، اگر بالفرض اخلاص بھی اگر ہے لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، حرام کاموں میں لگا ہوا ہے، خون ارما کی اس کو توفیق نہیں ہو رہی، تو بھائی اصلاح کرائے. کیوں وی آئی پی بن کے کیا دکھانا؟ شیخ کے آگے وی آئی پی بن کے کیا دکھاؤ گے؟ گھٹنا کھول دو. عزت ہے جو شیخ کے آگے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. کس طرح سے؟ یعنی اپنا گناہ بتا دیتا ہے، رسوا کر رہا ہے. دونوں جہاں میں اللہ پاک اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، جہاں جائے گا اس کو عزت ملتی ہے، کیونکہ یہ آدمی اللہ اپنے ایک اپنے جیسے انسانی ہوتا ہے. اللہ کا کوئی اگر ولی بھی ہے تو انسانی نا، لیکن اس نے شرم نہیں کی، اس نے بتا دیا غلط میں یہ گندے کام کرتا ہوں، کوشش کے باوجود نہیں چھوٹ رہا ہے. تو اللہ کا خاص پیار اس بندے پر اترتا ہے کہ دیکھو یہ ہے 50 لوگ آ رہے ہیں، میں یہ مخلص جس کو میری ذات کی طلب ہے، جو مجھے چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، گناہ ہی تو ہیں، حجابات جو پڑے ہوئے ہیں، جو اللہ کا ہمیں قرب عطا نہیں ہو رہا، گناہ تو ہیں. اور وہ گناہ سے بچ رہا، اس نے بتا دیا تھا کہ حجابات ہٹیں، پردے ہٹیں، اللہ ملے. وقت کیوں آدمی ضائع کرے؟ موت کا پتہ تھوڑی ہے، تو دیر کس بات کی ہے؟ تو اس لیے اللہ والے بھی اس بندے کو زیادہ اس سے محبت رکھتے ہیں جو اپنی اصلاح کراتا رہتا ہے، جو شرم نہیں کرتا، وہ جو اپنے گناہ بتاتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح کراتا رہتا ہے. وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ والے کہ باقی تو لوگ ایسے ہی ہیں، بےچارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مبارک ان کا نا، لیکن اصلاح نہیں کرا رہا. یہ ایک سچا طالب ہے جو اپنی اصلاح کرا رہا ہے، یہی اللہ کا منظور نظر ہوگا. تو اکثر یہ اکثریت جو ولی اللہ کی جو بنتی ہے جو قصبی ولی کہلاتے ہیں کوشش سے وہ اصلاح کرا کرا کے تو ولی اللہ بنتے ہیں. لوگوں کو یہ نہیں پتا ولی اللہ کیسے بنتے ہیں, تھوڑی ولی اللہ بیت ہوئے اور تخوایا ٹھک سے ولی اللہ خطب بن گئے. ارے بھائی ایسا نہیں ہوتا, یہ آنند فانند اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, چلے گرے اٹھے پھر چل پڑے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, اللہ کے قرب کی منزلیں. ولایت تک ہم کیسے پہنچے, چلے تقوی سے رہے, شیطان نے پکڑ لیا گناہ ہو گیا, گر پڑے پھر اٹھے, یعنی توبہ استغفاری, پھر ہم نے اٹھے پھر چل پڑے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا, ایک وقت اللہ نے استقامت دی اور اللہ پاک نے ہمیں ولی اللہ بنا دیا. تو اکثریت ولی اللہوں کی ایسے ہی ہے. اب یہ کون دعویٰ بندہ بشر کر سکتا ہے مجھ سے کوئی خطا نہ ہو؟ ہاں وہ ولی اللہ دوسرے ہوتے ہیں, قصبی ولی ہوتا ہے جو بتایا, ایک دوسرے ولی اللہ ہوتے ہیں جو مادرزاد ولی اللہ ہوتے ہیں, جو ماں کے پیٹ سے ولی اللہ ہوتے ہیں. تو اکثر ایسے جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کے ماں باپ بھی ولی اللہ ہوتے ہیں, تو ایسے بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ ہے, لیکن خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ معصوم نہیں ہوتے, مادرزاد ولی اللہ بھی اگر ہوں تو. تو یہ قصبی ولی بھائی بنے اور اصلاح کرانے سے ولی اللہ بنتا ہے. بعض لوگ 20-20 سال ہو جاتے ہیں, 50-50 سال ہو جاتے ہیں, لیکن حضرت والا فرماتے ہیں وہیں کے وہیں پڑے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اصلاح ہی نہیں کرا رہے, حرام کاموں پر راضی ہیں, خاموشی سے کر رہے ہیں, شیخ سے محبت بھی چل رہی ہے, بیان میں بھی آ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, نماز روزی بھی چل رہے ہیں, لیکن گناہ ویسے ہی چل رہے ہیں. تو پڑے رہو ایسے, کیسے ترقی ہوگی؟ بعض لوگ آئے نئے نئے اور تھوڑے عرصے میں کہیں سے کہیں پہنچ گئے. وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا. تو اس راہ میں سینئرٹی کاؤنٹ نہیں کرتی, وقت ٹائم پیریڈ کاؤنٹ نہیں کرتا. اس راہ میں جو جتنا جلا بھنا تڑپتا ہوا دل لے کر آئے گا اس حساب سے اللہ کا فضل ہوتا ہے. جو جس حساب سے تقوی سے رہے گا, جس حساب سے اصلاح کرائے گا اپنی, سوال یہ نہیں ہے گناہ کیوں ہو رہا ہے, سوال یہ ہو رہا ہے گناہگار تو ہم سب ہیں بھائی, اصلاح کتنی ہم کرا رہے ہیں. اصلاح کرائیں نا, بیعت ہونا کا مقصد, بیعت ہونا تو سنت ہے, لیکن اصلاح کرانا یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے نہیں, اللہ پوچھے گا. اگر ہم کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں اور کوشش کے باوجود وہ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو واجب ہے. حضرت فرماتے تھے ایک ہفتے سے زیادہ نہیں گزرنا چاہیے, کوشش کر کے دیکھ لو, اگر گناہ چھوٹ جائے, نہیں چھوٹ رہا تو 7 دن سے زیادہ گزرنے نہیں چاہیے, فوراً اصلاح کراؤ, شیخ کے پاس جاؤ, بتاؤ رہے یہ کوشش کرو یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا. اصلاح نہ کرانے کا مطلب ہے یہ آدمی گناہ پر مطمئن ہے, اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے, اس کو یہ انتظار ہے ٹھیک ہے اللہ پاک ناراض ہوں تو ہو, اللہ کی کو پکڑ آتی ہے تو آئے, اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. اور جب آدمی شیخ, اور ایک اور اصلاح کا بھائی فائدہ بتا دوں, جب انسان کسی سے اصلاح بیعت بھی ہو جاتا ہے اور اصلاح کراتا رہتا ہے بالفرض, اس کو اپنی اصلاح کرا رہا ہے, وہ مرض نہیں نکل رہا کوشش کے باوجود, شیخ دعائیں بھی کر رہا ہے مثال کے طور پہ, توجہات بھی ڈال رہا ہے اور کچھ تدابیر بھی بتاتے ہیں مشائخ, لیکن اس کے باوجود اس بیچارے کا گناہ نہیں نکل رہا. اسی طرح سے بالفرض پوری زندگی بھی گزر گئی اور وہ بیچارہ مر بھی گیا اگر مری, تو بھی اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ جنت میں جائے گا اور اللہ کے متقی اللہ کا ولی لکھا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام صرف اصلاح کروانا ہے بس. ہدایت کون دے گا؟ اللہ پاک. ہدایت جو ہے وہ شیخ بھی نہیں دیتا, ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے. شیخ ایک وسیلہ ہوتا ہے تزکیے کا, مزکی کہلاتا ہے, لیکن اصل مزکی پاک کرنے والا گناہوں سے کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو اللہ پاک صرف یہ دیکھ رہا ہے اس کے اختیار میں جتنا تھا اس نے کیا, دل کی گہرائیوں سے کیا, لیکن تقویٰ دینا اور تزکیہ کرنا, اس کو بالکل پاک صاف کرنا وہ میرا کام تھا, میں نے کسی حکمت سے نہیں کیا. لیکن اس بندے نے ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا, ایمانداری کے ساتھ اس بندے نے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا. تو بھائی ہر بندے کو اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جنت میں بھی جائے گا اور سب سے بڑا فائدہ اس پر کوئی گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں آئے گا, چاہے کتنا ہی پلید گناہگار کیوں نہ, عذاب سے بھی بچ گیا. تو اصلاح کرانے میں کتنے فائدے ہوئے. اب لیکن اب کیا ہوگا؟ اب اصلاح بھی نہیں کرا رہا, فکر بھی نہیں کر رہا, پکڑ آئے گی اس پہ, پکڑ آئے گی. تو اصلاح کراتے رہیں, اس سے کیا ہوگا بھائی کہ بہت جلدی انشاءاللہ اللہ کا قربت ہو جائے گا. اور یہ جو کیفیات جو اب یہ اشعار میں ہم نے سنی, یہ اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں دینا شروع کر دیں گے, یہ کیفیات عطا ہو جائیں گے. حضرت والا نے ایک دفعہ جوش میں فرمایا کہ اللہ پاک ایسے ظالم نہیں ہے کہ حکم دے دیا حسینوں کو بھی مت دیکھو اور خود بھی پردے میں بیٹھ جائیں, ان کو بھی مت دیکھو ہمیں بھی مت دیکھو. فرمایا اللہ اتنے ظالم نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ اللہ پاک اپنا پیار, اپنی خوشبو اور اپنا قرب کی جو لذتیں ہیں وہ انشاءاللہ جب تم نظریں بچاؤ گے حسینوں سے تو اللہ پاک چپکے چپکے تمہارے دل میں وہ دینا شروع کر دیں گے. پھر اس کی بہار, اس کی کیفیات ایسی ہوں گی جس کو انسان زبان سے نہیں بتا سکتا.
درد کی لتا ہوں میں جا بتانے حسن سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں.
بتان جمع ہے بت کی, اور بت کے معنی ہیں تمام نامحرم عورتیں اور امرد لڑکے, یعنی وہ لڑکے جن کی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو یا اگر آ بھی گئی ہے مگر ان سے مہران باقی ہے تو وہ بھی امرد کی تعریف میں ہے. صرف نظر کے معنی نظر کی حفاظت کرنا, نگاہ کا بچانا.
جب بتانے حسین سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں, جب بتانے حسین سے سر پہ نظر کرتا ہوں میں, درد کی لذت سے راہ عشق سر کرتا ہوں میں, درد کی لذت سے راہ عشق سر کرتا ہوں.
اب جو تشریح کی تھی پہلے اشعار کی, اس کا یہی مطلب ہے حسینے سے جب آدمی نظر بچاتا ہے دل کو شدید تکلیف ہوتی ہے, اور گناہ سے بچنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن بھائی اس گناہ سے بچنے میں خاص طور پہ تکلیف ہوتی ہے. یہ عورتیں اور لڑکیوں سے جو نظر بچانا ہے, اور یہ بات قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمائی ہے کہ ہم نے تمہاری مرغوبات طویہ کے واسطے تیار کی ہیں عورتیں, یعنی جن میں تمہیں بہت کشش نظر آئی ہے. تو اللہ پاک پہلے نمبر پہ عورتوں کا نام لے رہے ہیں, پھر اس کے بعد مال پیسہ, پھر اس کے بعد مویشی. آج گاڑیاں وغیرہ سمجھ لیں بھائی آج کل کے جو دور کے حساب سے, ٹھیک ہے. تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ النساء حبال الشیطان, کے عورتیں جو ہیں شیطان کے مضبوط ترین جال ہیں جس سے وہ بنی آدم کا شکار کرتا ہے شیطان. عورت کا جال مضبوط ترین جال, تو اس میں لذت کسی گناہ میں اتنی لذت نہیں ہوتی جتنی بھائی اس گناہ میں ہوتی ہے. تو اس لیے جس درجے کی شدید لذت اس سے بچنے میں اس درجے کی شدید تکلیف, اور اللہ کا قانون کیا جتنی شدید تکلیف اس حساب سے پھر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. جس کو حضرت والا نے فرمایا کہ مجاہدہ بقدر مشاہدہ, مشاہدہ کیسا ہوگا, مشاہدہ بقدر مجاہدہ, کیا مطلب کہ اللہ کی ذات اور صفات کا, اللہ کے قرب کا مشاہدہ کس حساب سے ہوگا, جس درجے کا بقدر مجاہدہ, جس درجے کا ہم نے مجاہدہ کیا ہوگا, جس درجے کی تکلیف اٹھائی ہوگی بقدر مشاہدہ, تو پھر اس حساب سے پھر اللہ کی تجلیات کا بعض دفعہ اللہ پاک نظارہ کرا دیتے ہیں, چھپی ہوئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں. تو جس درجے کا بندے نے مجاہدہ کیا ہوگا اس حساب سے پھر اللہ پاک مشاہدہ کرواتے ہیں. تو یہ بات ہے نا, تو وصول اللہ کہلاتا ہے کہ ایک کام ہم نے کیا, کوئی عمل کیا, پھر اس کے جواب میں اللہ نے کچھ ہمیں عطا فرمایا جیتے جی. ثواب کا تعلق نہیں ہے, وہ تو ثواب ایک الگ چیز ہے. تو یہ چیز تو ثواب سے بہت بڑھ کے اللہ کی قرب عطا ہو جائے, یہ تو ثواب سے بھی بہت اونچا مقام ہے. تو یہ کہلاتا ہے وصول اللہ, کہ ہم نے کوئی عمل کیا اور اللہ کی طرف سے ہمیں وصول ہو گیا. اور راہ عشق سر کرتا ہوں میں, جب حسینوں سے, جب اس میں حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے بتا سے جب میں نظریں بچاتا ہوں تو راہ عشق کو سر کرتا ہوں میں. راہ عشق یعنی اللہ کی جو راہ ہے اس کو سر کرتا ہوں, سر مطلب یعنی اس کو مکمل کرتا ہوں, منزل تک پہنچ جاتا ہوں. چوٹی کو سر کرنا جس کو کہتے ہیں نا, یعنی چوٹی تک پہنچنا, تو اللہ کی راہ عشق کو میں سر کر لیتا ہوں. تو پتہ چلا اس گناہ سے راہ عشق کمپلیٹ ہوتا ہے, سر ہوتا ہے نا, سر کرنا یعنی اس کو مکمل کرنا, پائے تکمیل تک پہنچانا.
کر کے خونے آرزو خونے جگر کرتا ہوں میں, کر کے خونے آرزو خونے جگر کرتا ہوں میں, اپنی آہوں
اشعار اتنے فرما. بھائی یہ بیٹری چارج کرنے کا بھی بتا دیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا دل ٹھنڈا ہو گیا, کیفیت نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, پہلے نماز اور روزے قرآن ذکر اذکار میں بڑی خوشی اور خضوع مجھے حاصل ہوتا تھا, کیفیات بہت ہی ہیں, ابھی کیفیات نہیں رہیں, وہ پہلے جیسا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ نہیں رہا, پہلے جیسا معاملہ نہیں رہا. تو آدمی بعض دفعہ شکایت کرتا ہے کہ وہ پہلی جیسی کیفیت میرے اندر رہی نہیں. تو اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ اس میں یہ بیٹری چارج کرنے کا عمل بتا رہے ہیں کہ کر کے خونے آرزو خونے تمنا, تو اپنی آہوں کا اثر تیز تر کرتا ہوں میں. تو ایک طرح سے جب آدمی جب ٹھنڈا پڑا ہو اور کیفیت نہ بن رہی ہو تو فوراً اپنے تقوی کو بڑھانا شروع کر دے, کیا مطلب نظروں کو تیزی سے بچانا شروع کر دے, دل پہ زخم حسرت اٹھائے, دل کو تکلیف دے تو ایک دم سے جو اس کی کیفیاتیں دوبارہ ریبلٹ ہو جائیں گی، دوبارہ آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر دوبارہ کیفیات وغیرہ بھرپور طریقے سے ہو جائیں گی، پھر نماز روزے قرآن میں دل لگنے لگے گا. تو یہ حضرت اس میں فرما رہے ہیں کہ اپنی آہوں کا اثر تیز کر کرتا ہوں، یعنی تیز ہو جائے گی اسپیڈ اس کی، جو سلو ہو گئی نا تیز ہو جائے گی. تو بھائی تقوی کو بڑھاؤ، تقوی کو تیز کرو تو تمہاری کیفیات میں تیزی آ جائے گی، تمہارے جو معاملات اللہ سے ہیں وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگیں گے. تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تقوی کو دیکھو، تقوی پہ لقوہ تو نہیں گر گیا؟ یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، یہ جو خواتین کے جو معاملات ہوتے ہیں بھائی، یہ ان کے نہیں زیادہ ہیں جن کے اندر شہوات کے زیادہ معاملات ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اتنا خواتین سے ملان نہیں ہوتا، معتدل ہوتے ہیں، تو بھائی ان کا بھی کوئی بڑا غیر اللہ ہوگا تو پھر وہ دیکھیں. ان کو پھر نظر بچانی تو ہے، لیکن ان کو جو اللہ ملے گا وہ کسی اور چیز سے ملے گا. وہ دیکھیں وہ کون سا ایسا غیر اللہ ان کے اندر گھسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نہیں مل رہا. بھائی عورتوں کی طرف تو ملان نہیں ہو رہا، بعض لوگوں کو تو دل کو تو نظر بچا رہے ہیں لیکن تکلیف نہیں ہو رہی، کیونکہ تکلیف تو اس صورت میں ہوتی ہے ملان ہوتا، کشش ہوتی، کشش تو ہو نہیں رہی ان کا، ویسے نہیں دیکھتے خواتین کو. تو ان کا دیکھیں کوئی نہ کوئی ان کے اندر غیر اللہ چھپا ہوا بیٹھا، اس کو باہر نکالیں. کیا مطلب؟ کوئی دوسرا بڑا گناہ ہوگا. جیسے مشائخ فرماتے ہیں کہ تین بڑے بت ہوتے ہیں، جب تک یہ نہیں گریں گے اللہ کی ذات نہیں ملتی اس بندے کو. پہلے حب با کہلاتا، حب با شہوت پرستی جو بتائی جا رہی ہے. نمبر دو حب مال. بعض لوگوں کو حب با شہوت کی طرف ملان نہیں ہوتا لیکن مال کی طرف بڑا ملان ہوتا ہے. پرائز بانڈ خریدتے رہیں گے، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ خریدتے رہیں گے، سودی معاملات میں پڑے رہیں گے، جوا بھی کھیل جاتے ہیں بعض لوگ، صحیح ہے نا. مطلب کیا؟ پیسہ ہے، رشوت سے ہے، حرام سے ہے، تو ان کو عورتوں کی طرح ملان نہیں ہے لیکن پیسوں کی طرح بہت ملان ہے. تو جائز اور ناجائز جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. پیسے کی طرح ملان ہونا بری بات نہیں ہے، حلال کی اس کے اوپر ہو. لیکن کیا یہ تو دیکھ ہی نہیں رہا حلال حرام، جس طرح سے بس لوٹ لو پیسہ، چاہے قرض کھاؤ کسی کا، جھوٹ بول کے کھاؤ، دھوکہ دے کے کھاؤ، پیسہ آ جائے کسی طرح، تو یہ کہلاتا حب مال. تو آدمی دیکھے اگر بھائی حب با کا اگر اس کے اندر معاملہ نہیں ہے تو یہ حب کہیں مال تو اس کے اندر گناہ میں نہیں ہے. تو اب اگر وہ نہیں ہے تو پھر حب مال کا جو معاملہ اس کو درست کرے، جب یہ درست ہو جائے گا تو اللہ اس کو مل جائے گا، اس کو جھٹکے ملیں گے. حلال مال کھا سے حرام سے بچے گا، جس طرح عورتوں سے جھٹکے لگ رہے ہیں اس کو، اس کا ملان نہیں ہے تو اس کو تکلیف وہاں سے ہوگی. تو اسی طرح تیسری جو چیز کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے حب جاہ. حب جاہ یہ سب سے خطرناک ہے، یہ اتنا خطرناک بت ہے کہ ولی اللہ بننے کے بعد، حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے ولی اللہ بننے کے بعد آخر میں جو چیز رخصت ہوتی ہے، یعنی ولایت مل گئی، اللہ نے اس کو قرب خاص عطا فرما دیا، ولی اللہ بنا دیا، اس کے بعد جو آخر میں رخصت ہوتی ہے وہ چیز، وہ حب جاہ کہلاتی ہے. اپنی بڑائی تکبر، یعنی یہ حب جاہ اپنی تکبر یہ انسان کے ساتھ ایسا چپکا ہوا ہوتا ہے کہ میری نوکری، میرا کاروبار، میرا اسٹیٹس، میری گاڑی، میرا گھر، میری یہ، میری وہ، میں ایسا، میں ویسا، ہے نا. یہ اپنی خوبیوں کا ہر وقت استحضار رکھنا کہ میرے اندر یہ خوبی، میرے اندر یہ کمال، میرے اندر یوں ایسا، میں ایسا، میں ویسا، یہ کہلاتی ہے حب جاہ. حب جاہ اپنی بڑائی. تو بھائی اتنا خطرناک مرض ہوتا ہے. اگر دو مرض نہیں ہے، اگر کسی کے اندر حب جاہ پھر ہوگا، پھر اس کا علاج کرے، آج ہی فنائیت لے کر آئے. تو ایسے حب جاہ کے مریض کو جب وہ آج ہی اختیار کرے گا تو اس کے دل کے پرخ چوڑ جائیں گے، چیخیں نکل جائیں گی اس کی نفس کی. کیونکہ تکبر کا مریض ہے، حب جاہ کا مریض ہے وہ، اب اس کو تواضع سے پیش آنا ہے. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ جو شیخ ہوتا ہے وہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے ایسا شیخ کہ بھائی جاؤ مسجد کی جو باہر جو سیڑھیوں پہ جو چپلیں رکھی ہوتی ہیں ان کو سیدھی کیا کرو. بہت سے مشائخ ہوتے ہیں وہ یہ علاج کے لیے کرتے ہیں. بعض لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت ہمارے اندر تکبر بہت ہے، پہلے ہلکا ڈوز دیتے ہیں شاید تکبر ختم نہیں ہوتا، تو پھر آہستہ آہستہ ڈگریوں کو مشائخ بڑھاتے ہیں، تھرڈ، فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، تھرڈ ڈگری. ابھی بہرحال ہمارے پاس بھی ایک صاحب آ رہے ہیں، ان کے اندر بھی کافی تکبر تھا. انہوں نے مجھ سے کہا، ان کو دو تین طریقے آزمائے لیکن ان کا تکبر کم نہیں ہوا. پھر آخر میں ان کو کہا بھائی آپ جو ہے یہ مسجد میں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، محلے کی مسجد میں، وہاں سب کی جوتیاں سیدھی کیا کریں آپ، اور بھلے لوگ دیکھیں، کچھ بھی ہو دیکھتے رہیں، تو آپ جوتیاں سیدھی کیا کریں. تو الحمدللہ تھے مخلص. یہ بات ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے بات قریب قریب والی. تو یہ چیز ہوتی ہے، مخلص تھے، مخلص. تو انہوں نے چونکہ اب ان کو اللہ پیارا تھا، اور تو انہوں نے ہماری بات کو مانا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ پوری جان لڑا کے کوشش کرتا ہوں. تو پھر وہ پابندی سے روزانہ مسجد میں جو جوتیاں وہ پھر سیدھی کرنے لگے. جب انہوں نے جوتیاں سیدھی کرنی شروع کریں تو وہ ایک ہفتے تک کرتے رہے. تو آئے تو بہت ہی زیادہ ان کے دل کو تکلیف تھی، اور بس ایسا تھا کہ اب روئے اب روئے. انہوں نے کہا بے انتہا دل کو تکلیف ہو رہی ہے، شرم سے میں پانی پانی ہو جاتا ہوں، جاننے والے لوگ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن میں جوتیاں سیدھی کرتا رہتا ہوں، اور حضرت اتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے، لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا اس شرم سے. تو میں نے کہا وہ تو صحیح ہے لیکن تکبر میں کچھ کمی آئی. تو بتایا ایک ہفتے میں ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں حضرت بہت زیادہ فرق نظر آ رہا ہے. صحیح ہے نا. تو بعض دفعہ جو ہوتا ہے وہ ہیوی ڈوز دینا پڑتا ہے بھائی, جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے نا, ہے نا, تو میٹھی میٹھی سرپ دے گا, پہلے انفیکشن ہے کچھ بیماری ہوتی ہے تو نہیں ہوتا تو کہتا بھائی مجبوری ہے آپ کا اینٹی بایوٹک کیپسول سے نہیں بلکہ 1 mg کے نہیں 1000 mg کے انجیکشن لگیں گے, ایمپیول لگیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا, تو اس سے پھر آپ کا یہ جائے گا کیونکہ انفیکشن بہت زیادہ ہے. انفیکشن اب سینے کے اندر اتر گیا, ابھی گلے تک نہیں رہا بلکہ سینے کے اندر پھیپھڑوں میں اتر گیا, اس لیے ڈوز زیادہ دینا پڑے گا. تو لہٰذا جب بعض دفعہ جب کوئی گناہ جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یا وہ بہت ہی زیادہ اس کی جڑیں گہری ہو جاتی ہیں تو پھر اس حساب سے پھر شیخ جو ہوتا ہے بعض دفعہ ہیوی ڈوز بھی دیتا ہے. بھائی مقصد کیا تھا, آئے کیوں, اللہ کے نہیں آئے ہو نا, یا عزت دار وی آئی پی بننے کے نہیں آئے ہو, عزت حاصل کرنے آئے ہو. حضرت والا فرماتے تھے میں تو ایسے بندے کو بیعت ہی نہیں کرتا جو عزت حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آتا. تو شیخ کے پاس آدمی جائے تو مٹ کے جائے, اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, اور شیخ سے جو نفعات حاصل ہو دنیا میں اخروی ممنون رہے, اس کا اظہار کرے کہ حضرت میں آیا تھا تو یہ گندے کام کرتا تھا, ایسا تھا اور ویسا تھا, حضرت کچھ نہیں تھا, ماشاء اللہ آپ کے پاس آ رہا ہوں, یا جس سے بھی تعلق ہو شیخ کا مجھے یہ فائدہ ہوا یہ فائدہ ہوا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, تو اس سے کیا ہوگا شیخ کا دل خوش ہوگا اور دعائیں نکلیں گی. وہ تو اللہ کی نہیں کر رہا ہے, لیکن ممنونیت بھی تو اسلام میں سکھائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ممنون ہونا حدیث شریف میں, کہ جو شخص کسی انسان کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. بعض لوگ کہیں تم نے کیا کہ اللہ نے کیا, ارے بھائی سب ذات کرنے والی اللہ کی ہے, کسی بشر کی کیا خاص, لیکن ادب سکھا رہے ہیں, آداب معاشرت سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا, جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی نہیں مانتا. اللہ کا احسان ماننے سے پہلے آپ سلم فرما رہے ہیں پہلے اس بندے کا احسان مانو جس کے ذریعے سے تمہیں اللہ نے چیزیں عطا فرمائی. ممنون نہ ہونا یہ تکبر ہوتا ہے, یہ تکبر کہلاتا ہے کہ ممنون نہ ہونا اور خوش نہ ہونا اور بس اکڑے ہوئے رہنا, یہ تکبر کہلاتا ہے, مزاج میں تکبر کہلاتا ہے. ایسا لگتا ہے قرض دیا ہوا تھا آپ نے, دعا کری مسئلہ لگا تو جو آپ نے پیسے لیے ہوئے تھے تو ایڈجسٹ کر لیے گا اس میں. ایسا لگتا ہے جیسے مقروف تھا بھائی کو. تو احسان مندی ممنونیت یہ عاجزی کی دلیل ہے. شیخ کو بابا نہیں چاہیے وہ تعریف کریں لوگ ممنون ہو, نہیں تو اگر کوئی ممنونیت کی نہیں اور بابا کی نہیں, اگر کوئی شیخ بھی بالفرض ہوگا اور وہ اس کا مقصد یہ ہوگا لوگ بابا کریں اور میرے گن گائیں اور گیت گائیں میں نے جو نفعات مجھے ان کو پہنچ رہے ہیں, تو وہ تو جہنم رسید ہو جائے گا, کیونکہ وہ بھی اللہ کے لیے کام نہیں کر رہا, وہ تو بابا کے لیے کر رہا تھا اور مل گئی بابا بس, پھر آخرت کا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے اس کے لیے. یہاں تک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی پر کوئی احسان کرو کوئی بھی کام کرو تو یہ بھی امید نہیں رکھو کہ یہ جزاک اللہ کہے گا, کیوں, یہ بھی ایک طرح کا وہ کہلاتا ہے جزا بدلا. بہت سب چڑھ کے کہتے ہیں نا یار آپ نے تو جزاک اللہ بھی نہیں کہا, یار جزاک اللہ ہی بول دیتے, تو یہ بھی تو ایک طرح کا معاوضہ ہے. ہاں خیر معاوضہ ہے یہ بھی کہ آپ نے کیا اس لیے کام کیا تھا کہ آپ کو جزاک اللہ بولے, معاوضہ یعنی جزاک اللہ آپ کو بولے, یعنی یہ بھی ایک طرح کا معاوضہ ہے. معاوضہ صرف کیش کی شکل میں نہیں ہوتا, کئی اس کی شکلیں ہوتی ہیں, صحیح نا, تو زیادہ تعریف کے چکر میں ہی نہیں پڑے. تو جو لوگ احسان کریں ان کے لیے الگ ادب ہے, یہ جو سکھایا گیا آداب معاشرت اللہ کی نہیں کرو, یہ ان کے لیے سکھا دیا, اور جس پر احسان کیا جائے اس کے لیے الگ تعلیم ہے کہ وہ ممنون ہو, دونوں کے لیے الگ الگ قواعد ہیں, ہے نا, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو جب آدمی ممنون ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بہت اس بندے کے اوپر برستی ہے. یہ معاملہ ہے. شعر ہے کہ بس آدمی مر جائے, میں تو کہتا ہوں اگر ذرا سا بھی اس کے اندر اگر اللہ عشق کا مادہ جس کے اندر ہوگا تو وہ تو مر جائے گا, رو پڑے گا اللہ کے عشق میں. اس میں عجیب حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر قدم پہ حاصل ہو مجھے حیات نو, مجھے حیات نو مطلب نئی, ہر قدم پہ تاکہ مجھے ہو حیات نو مجھے, تو اب یہ کس طرح سے ہوگا, ہر قدم پہ مجھے نئی زندگی عطا ہو, قدم قدم پہ ہر قدم پہ وہ نئی زندگی, جو غیبی زندگی اللہ کے قرب کی زندگی مزے کی زندگی وہ کیسے حاصل ہوگی, اس کے دوسرے شعر میں حضرت والا اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. ہر قدم پہ تاکہ ہو مجھے حیات نو مجھے وہ نئی زندگی مجھے قدم قدم پہ کیسے ملے گی کہ ہر قدم پہ زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں. کیا مطلب؟ اللہ کا حکم کو خنجر سے تعبیر کیا جا رہا ہے. ہر قدم پہ زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں. زیر خنجر یعنی جو بھی لمحہ زندگی کا گزرے گھر کے اندر ہے تو دیکھے یار کہیں ٹی وی چل رہا ہے گھر میں, ٹی وی ہے یا نہیں, گھر والے نہیں مان رہے میں بچ رہا ہوں نہیں بچ رہا, گھر والے نہیں مان رہے چھوڑ دیں ان کو. گھر کے اندر کا تقوی الگ ہے, ٹی وی نہیں دیکھنا, بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی. ہر قدم پر زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں یعنی اللہ کا حکم دیکھنا ہر لمحے, زیر خنجر یعنی اللہ کا حکم, اپنا سر کرتا ہوں خنجر کے نیچے, ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہوں کس بات سے اللہ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں, کس بات سے اللہ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں. ہر قدم پہ زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں, یہ اپنے سر کو میں اللہ کے خنجر کے آگے نہیں اللہ کے حکم کے آگے میں کر دیتا ہوں. صحیح. بازار جا رہے ہیں تو دیکھیں بھائی کیا حالات ہیں بازار میں, ایسا تو نہیں دو پیسوں کی بچت کے چکر میں میرا قیمتی ایمان تو برباد نہیں ہو رہا, پیسوں کی دو بچت تو ہو گئی دو پیسوں کی لیکن ایمان برباد ہو گیا, ایسا تو نہیں. تو یہ کہلاتا ہے کہ زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں. اللہ کا حکم ہے کہ مت جاؤ بازاروں میں. سب سے گندی اور پلیت جگہیں حدیث شریف میں ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیاری بہترین جگہیں مساجد ہیں خلاصہ, اور سب سے بری جگہیں جو ہیں وہ بازارات ہیں. یعنی بیت الخلاء کو نہیں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نزدیک, وہ بازارات کو بول رہے ہیں. تو منع نہیں بازار میں جانا حاجت کی نہیں جائے, لیکن آج تو تفریحات کے لیے بازار جایا جاتا ہے گھومنے پھرنے کی نہیں, اور یعنی باقاعدہ یعنی ایسے ایسے ہمارے پاس جاننے والے ہیں کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن مارکیٹوں میں پھرتے رہتے ہیں پوری پوری فیملی, اور یعنی فضول خرچی بھی کرتے ہیں اسراف بھی کرتے ہیں اور بہت یعنی بد نظری بھی پھر ہوتی ہے وہاں پر. آج کل بازاروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کی لڑکیاں انہوں نے کھڑی کر دی ہیں پینٹ شرٹوں میں فل تیار میک اپ کر کے. تو یہ کیا ہے یہ تو یہ ایسا آدمی کیا اللہ کا عاشق بنے گا؟ تو بھائی ٹھیک ہے بازار جائے, وقت ضرورت جائے جو چیزوں کی یعنی ضروری جو چیزیں ایک دفعہ لے کر آ جائے بھر کے, اور کوشش کرے نہ جائے, مجبوری ہو تو چلا جائے. ایسے خاص طور پہ ان بازاروں میں جہاں یہ فحاشی عریانیت میوزک جہاں چل رہا ہو اور اس طرح کی لڑکیاں انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہوں, بازار کی بھی تو قسمیں ہوتی ہیں نا. تو بھائی زیادہ بچت کے چکر میں آدمی نہ پڑے, کیونکہ اب تو بچت بھی نہیں رہی ایسے بازاروں میں, کیونکہ انہوں نے اتنے ٹیکسز وغیرہ لگا دیے کہ ایک تو سیل ٹیکس ہر فی پروڈکٹ کے اوپر بھی لگتا ہے, پھر ٹوٹل جو کاسٹ آتی ہے جو بل بنتا ہے پھر اس کے اوپر بھی وہ ایف بی آر ٹیکس لگ رہا ہے آج کل, ہے نا. تو ہم خود چونکہ ایف بی آر میں اس لیے پتہ ہے, تو اب تو جو بچت ہو رہی تھی وہ بھی نہیں, اب تو اور زیادہ مشکل ہے. تو ایمان بھی جا رہا ہے بچت بھی نہیں ہو رہی, تو بھائی کہیں اور سے ایسی جگہ سے آدمی پرچیز کر لے جہاں پر یہ خرافات نہ ہو. بازار جانے سے منع نہیں کر رہا ہے, لیکن کم از کم ایسے پھر بازار سے بچ جائے جہاں ایمان تو بچے یا کم گناہ ہو رہے ہیں, وہاں پر مجبوری میں جائے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر ادا کرتے ہوئے جائے. تو ان تسبیح ہاتھ میں لے کے جائے, تسبیح ہاتھ میں لے اور اللہ کا ذکر کرتا ہوا جائے اور نظریں نیچی کرتے ہوئے دیکھیں کیسا اس کو نور ملے گا. انشاءاللہ تعالی اس کا قلب نور سے بھر جائے گا اس ظلمات کی جگہ بھی, کیونکہ مجبوری میں جا رہا ہے خود سے نہیں جا رہا, مجاہدہ ہو رہا ہے. تسبیح ہاتھ میں لے رہی ہے, تسبیح ہاتھ میں دیکھنا یہ بڑا مجرب نسخہ ہوتا ہے بدنظری سے بچنے کا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے جب اصلاح کراتے تھے تھانوی صاحب رحمۃ اللہ سے, تو ان کی بدنظری نہیں چھوٹ رہی تھی, وہ عاشق مزاج بہت تھے حسن پرست, ہے نا. لیکن تو پھر جب سارے حضرت نے چیزیں کری تو نہیں کامیاب ہوئے نظروں کی فاوت میں, پھر آخر میں تھانوی صاحب نے فرمایا کہ خواجہ صاحب بس جب آپ باہر آپ نکلا کریں گے تو تسبیح ہاتھ میں لے کے چلا کریں. تو یہ خواجہ صاحب تھے یا کوئی دوسرے تھے بہرحال, تو انہوں نے کہا کہ حضرت اس طرح تو لوگ مجھے نیک سمجھیں گے. تو تھانی صاحب نے برجستہ فرمایا کیوں آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ فرمایا کہ بھائی لوگ سمجھ رہے ہیں سمجھتے رہیں, آپ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں. فرمایا کہ داڑھی ٹوپی سے بھی آپ باز نہیں آ رہے, نظروں کی حفاظت آپ سے نہیں اگر ہو رہی ہے تو پھر تسبیح ہاتھ میں لیں. تو یہ کوڑا ہے نفس اور شیطان کے اوپر. پھر جب وہ تسبیح لے کے نکلے تو ماشاءاللہ ان کو ایک دم سے پاور مل گئی نظروں کی حفاظت کی. بزرگوں کی باتوں میں بڑا نور ہوتا ہے, ظاہر بات ہے ایک حد ہوتی ہے بد نظری کرنے کی بھی, ذلالت کی بھی, بدماشی کی بھی. اب وہ داڑھی بھی ٹوپی بھی ہاتھ میں تسبیح بھی, اب اتنی ضرورت کہاں سے لائے گا کہ وہ عورتوں کو بھی دیکھے گا؟ وہ ظاہری بات ہے وہ پھر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں تو خود اس کو شرم آئے گی یار میں کس حولیے میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو بھائی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ زیادہ بد نظری کے عاشق ہوں تو ان کو چاہیے جب وہ بازار وغیرہ یا کبھی اس طرف جائے کریں تو تسبیح ہاتھ میں لے کے جائے کریں, پھر کرو بد نظری, دیکھتے ہیں کر پاتے ہو نہیں کر پاتے. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے والے سے امید ہے کہ وہ پھر نظروں کی حفاظت ان کو آ جائے گی. یہ معاملہ ہے. اور دوسرا تصور کر لیا کریں کہ جو حسینائیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں ان کے پیٹ میں تو پیشاب پات پخانہ بھرا ہوا ہے. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی عورت یا لڑکی کا حسن تمہیں دیوانہ کرنے لگے اور تمہیں شہوت آئے اور تمہارے دل میں گندے خیالات آنے لگیں تو اس کے پیٹ کے اندر کی جو غلاظت ہے علائشیں اور اس کا تصور کر لیا کرو. پخانہ بھرا ہوا ہے، پیشاب بھرا ہوا ہے، گیس کا اخراج ہوتا ہے، اگر وہ گیس کا اخراج کر دے تو تم بیٹھ نہیں سکتے وہاں. تو ایسی چیزوں کے لیے حضرت والا فرماتے ہیں تم خدا کو چھوڑتے ہو، رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا میں آتے ہو. تو اس کا پھر آدمی ایکس رے کر لے، پوسٹ مارٹم کر لے، تو جو نفس میں جو پک اپ اٹھ رہا ہے نا اس کا میک اپ دیکھ کے، تو انشاءاللہ وہ سیٹ اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت والا خود فرماتے تھے کیوں دیکھتے ہو کسی کا میک اپ کہ نفس میں تمہارے اٹھے پک اپ. اور حضرت دوسرا ایک مزاحیہ شعر فرماتے تھے اصلاح کے لیے، کیوں دیکھتے ہو کسی کی وائف، کیوں دیکھتے ہو کسی کی وائف کہ جگر میں گھستا جائے اس کا نائف اور بگڑ جائیں تمہارے سارے قوائف اور تم کو کھانی پڑے ویلیم فائیو. کیوں دیکھتے ہو کسی کی وائف؟ تو اور فرمایا بیوقوفی کا گناہ ہے، لینا ایک نہ لینا تو وہ تو چلی گئی اپنے شوہر کے ساتھ یا گھر چلی گئی کنواری بھی اگر ابا کے ساتھ، تم تڑپ رہے ہو بھائی تو فائدہ کیا؟ فرمایا تو بیوقوفی کا گناہ ہے، نہ لینا نہ دینا، وہ اپنے گھر کی اور تم اپنے گھر کے. خود تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ دوسرے شہر جا رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ایک اسٹیشن پہ ٹرین رکی تو برابر میں دوسری جو پٹری تھی اس پہ کوئی دوسری ٹرین آ کے رکی، تو اس میں کوئی پنجاب کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا، نوجوان تھا کوئی اور اس کی بیوی تھی، دلہن ٹائپ بنی تیار وغیرہ بے پردہ. تو تھانی صاحب فرمانے لگے میرے برابر میں جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا تو کھڑکی کے پاس وہ بار بار اچک اچک کے اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا، برابر میں بیٹھی ہوئی ٹرین میں جو تھی، بار بار وہ منڈی نکالتا تھا یوں کر کے دیکھ رہا تھا. اچھا وہ شور بھی دیکھ رہا ہے کہ بازی نہیں آ رہا ہے، ایک دفعہ دو دفعہ اس کی حسرت ہی نہیں بھر رہی اس کی. جب چار پانچ دفعہ وہ دیکھتا رہا تو اس نے پنجابی میں گالی دی اور ڈانٹ لگائی، اس کا ترجمہ یہ تھا، اس نے کہا کہ جتنا چاہے تو دیکھ لے الو کے پٹھے، رات میں سوئے گی میرے ساتھ ہی. یعنی اس نے غصے میں کہا تو کہے گا جتنے ٹرین میں لوگ بیٹھے تھے ہنسنے لگے، تھانی صاحب کہنے لگے مجھے بھی ہنسی آ گئی. پھر وہ اکثر بتاتے تھے دیکھو کیا ملا اس کو، ذلیل بھی ہوا اور گالی بھی اس نے کھائی اور بات بھی اس نے اس کے شوہر نے بالکل کھری کہی کہ بھائی جتنا تجھے گھورنا گھور لے گھور لے، لیکن سوئے گی میرے ساتھ ہی ہے نا، تیرے پاس تو آئے گی نہیں. تو یہ ایسا بیوقوفی کا گناہ اللہ. تو یہ جو بات ہے تو کیا تھا شیر، زیر خنجر اپنا سر کرتا ہوں. تو بھائی اللہ کا جو عاشقین ہوتے ہیں وہ ہر وقت اللہ کے حکم کے خنجر کے آگے اپنی گردن کو آگے رکھتے ہیں کہ بس اللہ پاک جو آپ کی مرضی ہوگی میں وہی کروں گا. دل اے دل تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں، خواجہ صاحب نے اس کی تشریح میں شیر فرمایا کہ اے دل، یعنی جب دل کسی گناہ کی طرف آمادہ کرے، نفسانی خواہش کا ابھار ہو، تو فرمایا خواجہ صاحب نے اے دل تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں، اے دل تیری مانوں یا خالق دل کی مانوں، دل کے آگے سوال رکھا ہے، دل کے آگے سوال رکھا ہے. تو یہ آدمی کر لے. اور خود خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بہت مشکل سے بن پاتا ہے دل، بہت مشکل سے دل بن پاتا ہے دل، رگڑے لاکھ جب ہزار کھاتا ہے دل، رگڑے لاکھ جب ہزار کھاتا ہے دل، اس کے بعد دل دل بنتا ہے، جس کو اہل دل کہا جاتا ہے. اہل دل، اہل دل کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں کو کہتے ہیں. اس پہ بھی حضرت نے بہت ایک گھنٹے کا بیان کیا تھا کہ اللہ والوں کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے. بھائی جب سے اہل دل، تو دل کا اہل تو سبھی ہوتے ہیں، سب کے سینوں میں دل ہے، کافروں کے دلوں میں بھی، سینے میں بھی دل ہے، کتے بلی سور کے جسموں میں بھی دل ہوتا ہے، لیکن خاص اللہ والوں کے کو ہی اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا کیونکہ وہ اپنا دل خالق دل پہ فدا کر چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اہل دل کہا جاتا ہے. باقی تو دل تو سب کے سینوں میں، یہ مراد ہے. تو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ جو ساری کیفیات درد دل چاہیے تو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کے خنجر کے آگے اپنی گردن کرنی پڑے گی، اس کے بعد پھر اللہ پاک پھر عطا بہت کچھ فرماتے ہیں.
تیرے خنجر اپنا سر کرتا ہوں میں، ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر تاکہ حاصل ہو حیات نو مجھے، ہر قدم پر کرتا ہوں میں اشک ہائے
آخر میں حضرت والا رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے یہ پانچ اعمال بیان کر دیے کو حضرت والا تمام خلفاء وہ کہتے تھے کہ یہ اکثر بیان کر دیے بیان کے بعد یہ مختصر سے ہی پانچ اعمال بیان کر دیا کرو اور اس کا تعلق تقوی سے ہے اور فرائض اور واجبات سے ان پانچوں اعمال سے اور ولی اللہ بنانے والے پانچ اعمال یہ کتاب سے بھی موجود ہے. تو پہلا قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں اور بغیر تجوید کے پڑھنا گناہ ہے لیکن اگر جب تک تجوید درست نہیں ہو رہی تو فی الحال پڑھتے رہیں. اگر تجوید درست نہیں ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہی آدمی چھوڑ دے, یہ مطلب یہ کہ فکر آدمی کرے. اور رمضان کا چونکہ آج کل مہینہ چل رہا ہے تو اس میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے, چاروں اماموں کا اجماع ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھنا یا چاول کے دانے کے برابر بھی اگر ایک مٹھی سے داڑھی کم ہے تو ایسی داڑھی کا رکھنا مڑانا حرام ہے, اور حرام کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی دوست نہیں ہو سکتا. اور داڑھی جو مونڈنے کے اوپر اور مونچھیں بڑی کرنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت کی بدعا دی ہے, لوگ اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں. تو اور تیسرا عمل ہے ما اصل من الکعبینی من الازار فی النار, اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. یعنی مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں, کھڑے ہوں اور چل رہے ہوں تو ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے, لیٹے بیٹھے ہوں تو چھپ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جہنم میں جلنے کی وعید آ رہی ہے تو بھائی یہ سنت کے ساتھ واجب ہے, تو شرم آدمی نہ کرے. بعض لوگ مسجد میں جاتے ہیں ٹخنوں کو اوپر کر لیتے ہیں لیکن نماز سے فارغ ہو کے باہر آتے ہیں تو ٹخنوں کو دوبارہ سے چھپا لیتے ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے بندے سے محبت ہی نہیں رکھتا جو اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے, موت تک اس کو اللہ کی محبت سے ایسا شخص محروم رہے گا. تو ٹخنوں سے اوپر رکھیں, لوگوں کو بعض لوگوں کو ٹخنوں سے اوپر پینچے کرتے ہوئے شرم آتی ہے, ان کو ٹخنوں سے اوپر ایک انچ کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اس کام سے تو شرم آ رہی ہے لیکن انہوں نے چڈے پہن لیے, نیکر پہن رہے ہیں, شارٹس جو آج کل چل رہا ہے انہوں نے پہن لی, تو اس میں گھٹنے تک کھول دی, جبکہ وہ تو چھپانے کی چیز تھی. گھٹنے تک جو ستر کہلاتا ہے وہ چھپانا واجب ہے مردوں کے لیے. تو انگریزوں کی محبت میں, کافروں کی محبت میں, ان کی نقالی میں تو پورا آدھا ننگا تک کر لیا اپنے آپ کو, ہیں ٹانگیں تک پوری کھول لی, گھٹنے بھی کھول لیے, اس میں شرم نہیں آ رہی, اس میں فیشن نظر آ رہا ہے, اس میں اسٹائل نظر آ رہا ہے. اور نبی پاک عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے اوپر, ان کی سنت کے اوپر ٹخنوں سے ایک انچ پینچے کرنا, وہ اس میں شرم آ رہی ہے. تو کتنی عجیب بات ہے, پھر ایسے ہم مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ اور پھر ہم چاہتے کیا ہیں؟ جنت الفردوس, اعلیٰ مقام, بڑی بڑی چیزیں, بڑی بڑی باتیں. تو بھائی ایسا نہیں ہوتا, کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ ٹخنوں کو پینچے رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اس شخص کی تو نماز ہی اللہ پاک قبول نہیں کرتا جو دوران نماز اپنے ٹخنوں کو چھپا کے رکھتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں بعض عمر رسیدہ لوگوں کو کہ پچاس پچاس سال سے ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے پینچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے اندر, جبکہ امام صاحب اکثر بولتے ہیں بعض مساجد میں کہ بھائی موبائل بند کر لیجئے اور اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے, لیکن اس کے باوجود کسی کے کان پہ جون ہی رینگتی. بہت اکا دکا پورے مجمع میں سے ایک آدھ شاید کوئی ہو تو اپنے پینچوں کو اوپر کر لے, وہی ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی اپنے پینچوں کو اوپر نہیں کرتا ٹخنوں سے. بہرحال یہ تین عمل ہو گئے. اور چوتھا عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن پاک کی آیت ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم. یہ اللہ پاک فرماتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ نے کتنے ایسے احکامات بتائے کہ جس کی اللہ نے وجہ نہیں بتائی, لیکن یہ نظروں کی حفاظت کے بعد حکم دینے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں, یہ حکم میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے, تاکہ تم پاک ہو جاؤ باطنی طور پر. جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. اور اللہ پاک نے عورتوں کو الگ حکم دیا ہے کہ عورتوں کو بھی حکم دیں گے وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا, زنا العین نظر, نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا کہ لان الناظرہ و منظور علیہ, اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے اور اس پر بھی جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے. مردوں پر لعنت کی بد دعا آ رہی ہے, کس کی؟ رسول اللہ کی بد دعا. ذرا سوچیں, اور کس کی؟ لعنت کی. لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بود ان الرحمہ, اللہ اس بندے یا بندی کو اپنی رحمت سے دور کر دے. تو بد نظری کے بعد رسول اللہ کی لعنت کی بد دعا آ جاتی ہے. اور اس پر بھی لعنت فرما جو بد نظری کے لیے پیش کرے. یہ اس میں ہماری بعض بیچاری جو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں خواتین, وہ جو بے پردہ ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں, تو بھائی تو ان کا پھر ان کو بھی لعنت کی بد دعا میں آ جاتی ہیں. اور یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا, بالکل فیصلہ کن انداز میں حدیث شریف ہے یہ, اس کا مضمون کچھ یوں بتاتا ہے, کہ یا تو تم لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے یا تم لوگ کی صورتوں کا مشق کر دیا جائے گا، بگاڑ دیا جائے گا. تو یہ معمولی وعید نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کریں، خاص طور سے عام دنوں میں بھی، اور رمضان چلنا اس میں تو اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور پانچ عمل ہے کہ دل میں گندے خیالات آدمی لے کر نہ آئے. اللہ پاک جانتے ہیں سینوں میں رازوں کو، تو شیطان ڈالتا رہتا ہے الگ معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے گندے خیالات کو لانا، جمانا، اور اس میں سوچ و بچار کرنا اور وسوسوں میں مبتلا ہو جانا خود سے، خود ساختہ طور پہ، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس سے چاروں مال کا نور برباد ہو جاتا ہے. تو کبھی شیطان وسوسوں میں مبتلا کرے تو مصروف ہو جائے، کوئی کتاب پڑھنے لگے، اپنی پوزیشن کو چینج کر لے، وضو کر لے، تو جان بوجھ کے لانا صحیح نہیں ہے. تو دل کو پاک صاف رکھیں گندے خیالات سے. تو جب پانچ اعمال کر لے گا تو پھر اس کو جھٹکا لگے گا، دل کو تکلیف ہوگی، پھر ولایت کا نور اس کے قلب میں اللہ پاک پھر بعد میں عطا فرمائیں گے. اور پانچ اعمال کی توفیق کسی بھی اللہ والے اس کے غلام سے جہاں مناسبت ہو وہاں تعلق قائم کریں، انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ایک ایک کر کے پانچ اعمال کی توفیق ہو دے گی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا رب کریم، یا رحم الرحمین. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوگی تو اپنی شان رحمت سے اللہ تو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا جو مل بیٹھنا تیری رضا تیری خوشی کے لیے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کا یہاں آنا، میرا بولنا اور جو بھی بات چیت ہوئی اس کو اپنی راہ میں قبول فرماتے ہوئے، یا اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما، خون ارما کی توفیق عطا فرما، اپنے عاشقین میں ہمارا نام ڈال دے. اللہ تیرے عاشقین کی جو فہرست ہے تیرے پاس، جو تیرے عاشقین کا جو رجسٹر ہے اللہ، اس میں ہم جیسے نالائقوں کا بھی نام اس میں اللہ اس میں اندراج کر دے. اللہ پاک ہم کو بھی اپنے عاشقین کی فہرست میں شامل فرما لے. اللہ پاک ہمیں ان تیرے عاشقین کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ان کے اعمال صالح، جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں، ویسی نشست برخاست و ساری کی ساری چیزیں ہم سب کو عطا فرما دے. یا اللہ کامل تقوی نصیب فرما، نفسانی خواہشات سے، نفس اور شیطان کی شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی آئیں محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ یا رحم الرحمین، جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں اللہ ان کو لال سے غنی فرما، جتنے بھی تنگ دست ہیں اللہ ان کی دستگیری فرما. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کلی نصیب فرما. ایک بچی ہے اس کو ڈبل نمونیا ہو، دعا کریں اللہ پاک اسے شفا دے دے. کچھ خواتین کے رسولیاں ہیں، دعا کریں اللہ بغیر آپریشن کے ان کی رسولیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جو بھی مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی تیرا نیک بندہ، کوئی بھی تیرا بندہ اللہ پاک صاحب ایمان کسی بھی غم میں ہو، تکلیف میں ہو، اذیت میں ہو، بیماری میں ہو، اللہ اس کے غم کو، تکلیف کو، اذیت کو، بیماری کو اللہ دور فرما کر چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما. یا اللہ تمام امت مسلموں پر رحم فرما. یا اللہ کرم کے معاملات فرما دے. یا اللہ اپنے ناراضگی والے اعمال سے، اپنے غضب کے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما، ان تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما اللہ، جس سے تیری پکڑ آئے یا تیرے عذاب کا اندیشہ ہو. یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نصیب فرما، اچانک اور غفلت کی موت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دنیا سے تو ہمیں اس وقت اٹھانا جب تو ہم سے راضی اور خوش ہو. یا اللہ ہم سب کو تندرستی عافیت کے ساتھ خوب لمبی عمر عطا فرما، تاکہ خوب جئیں اور تجھ پر مریں، خوب جئیں اور تجھ پہ مرتے رہیں. یا اللہ ہم لمبی زندگی بھی تیرے لیے مانگتے ہیں اللہ پاک، گناہوں کے لیے نہیں مانگتے. اللہ پاک جو بھی زندگی کے بقیہ دن بچیں ان پر اپنے آپ پر فدا کاری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ زیر خنجر سر اپنا کرتا ہوں کہ ہمیں سچا مصداق بنا دے. اللہ پاک ہمیں ایسا عشق عطا فرما دے کہ اللہ پاک آپ کے سوا ہمیں کوئی نظر نہ آئے، آپ سے پیارا ہمیں کوئی نہ لگے، آپ سے زیادہ ہمیں اچھا کوئی نہ لگے، نہ اپنا دل، نہ اپنی نفس، نہ اپنی جان، نہ اپنی مال، نہ اپنی عزت، نہ آبرو. اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا ہمیں سچا مصداق بنا دے، اپنی محبت اشد ہم کو عطا فرما دے. پوری کل کائنات میں اللہ پاک اپنا سب سے زیادہ آپ ہی ہمیں ہماری نظروں میں اپنے آپ کو حسین کر دیجیے. آپ سے بڑھ کے ہمیں کوئی پیارا نہ لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہم کو کوئی پیارا نہ لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے پیارا کوئی طریقہ، کوئی دوسرا طریقہ ہمیں پیارا نہ لگے. اللہ یہ سب کچھ آپ کی توفیقات پر منحصر ہے. اللہ شبلی کو جو تو نے پلائی تھی اللہ تو نے ہی پلائی تھی، اللہ وہ ہمیں بھی پلا دے. اللہ جو غوث العظم کو تجھے نے جو پلائی تھی اللہ پاک، وہ اس کا چند شراب عشق مہ کے قطرے اللہ ہمیں بھی، ہم جیسوں کو بھی پلا دے. اللہ پاک جس کو بھی تو نے عطا کیا اپنے فضل سے عطا فرمایا. اللہ تو نے تو سکھوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں تک کو اللہ پاک نہ صرف ایمان دیا بلکہ بعض لوگوں ولایت انتہا کے آخری مقام تک پہنچا دیا. یا اللہ جب تو کافروں پہ ایسا کرم فرما سکتا ہے تو اللہ ہم تو تیرے نام لینے والے ہیں، صاحب ایمان ہیں، تیرے محبوب کے امت ہیں. اللہ گناہگار سے ہی اللہ ہم پر اپنا خاص فضل فرما دے، ہم سب کو ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دے، صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے. اللہ بس تجھ سے کیا مانگیں، اللہ بس تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں. یا رب کریم میرے والد صاحب کی اور ہمارے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی، اللہ کل مومنین مومنات کی سب کی کامل مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ تمام امت مسلمہ کی پاوت فرما، حرمین شریفین کی پاوت فرما، اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ہندوستان کے مسلمانوں کی، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، تمام علماء اور مشائخ، مساجد، مدارس کی، تبلیغی مراکز کی، خانقاہوں کی، اور جتنے بھی اہل حق کے شعبہ جات ہیں، ان سب کی، ہم سب کی جان و مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، عافیت عطا فرما، اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، اللہ پاک جو سعودی عرب میں، امارات میں، اور جہاں جہاں فحاشی اور یعنیت کے اڈے کھلتے جا رہے ہیں، اللہ پاک تیری نافرمانیاں زور پکڑتی جا رہی ہیں، اللہ ہماری اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ان تمام لانتی چیزیں دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں اللہ سازش کے ذریعے سے، ان تمام گندی چیزوں کو اللہ پاک اسلامی مالک کو پاک کر دیں، ان تمام خرافات سے اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے تمام اسلامی ملک کے جو حکمران ان کو نیک ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہم عوام کو کامل ہدایت نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگ سکے، مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما دے، اللهم آمين.